لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
علم دین حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟
علم دین کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، کیونکہ شیطان کو یہ معلوم ہے کہ ایک عالم 70 عابد یعنی عبادت گزاروں پر بھاری ہے. عبادت گزار جو ہے وہ اپنی بھلائی کا سامان جمع کرنے میں مشغول، مگر عالم جو ہے وہ امت کی بھلائی کا خواہاں. عالم بیسیوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی اصلاح کا باعث ہوتا ہے، اور شیطان کے وار سے خبردار کرتا رہتا ہے امت کو، جبکہ عابد میں وہ بات نہیں ہوتی. تو اس لیے مطلب شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ کوئی علم دین کی طرف نہ آنے پائے، یہاں تک کہ اگر شیطان سے ہاتھ چھڑا کر کوئی جذبے کے ساتھ کسی مدرسے میں داخلہ لے لے، علم دین حاصل کرنے لگ جائے، تو اب طرح طرح سے اس پر حملہ آور ہوتا، اس کو یاد نہیں کرنے دیتا، اس کا حافظہ ڈیمیج کروا دیتا ہے، حافظہ متاثر کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے، نے اس کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، عصیان سے نسیان، اس کو کھانے پینے کی طرف کافی رغبت دلاتا ہے، کھٹی چیزیں اس کو کھلاتا ہے، یہ کھٹی چیز میں اس کو لطف آئے، بلغم بنے، اور بلغم سے حافظہ متاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی مطلب وہ ایسی ایسی مطلب حرکتیں کرواتا ہے جس کے اس کو یاد نہ رہے. ظاہر جب طالب العلم کو یاد نہیں رہتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا اور وہ مدرسے سے بھاگنے کی کرتا. اس کے علاوہ اس کی کسی سے بننے نہیں دیتا، اس کو غصہ دلاتا تاکہ اس کی چھنی رہے، لڑائی ہو جائے اس کی. اس کو طرح طرح سے دکھ کر کے پوری کوشش کرتا ہے کہ مدرسے سے بھگا دے. شاید یہی وجہ ہو کہ طلبا تو ہزاروں آتے ہیں لیکن وہ درس نظامی پورا کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. خود جامعۃ المدینہ کو لے لیجئے کہ اس میں بھی مطلب شروع میں نہ جانے کتنے طلبا آئے تھے، سب چھٹی ہوتے رہے، کوئی پہلے درجے سے نکل گیا، کوئی دوسرے میں پہنچ کر پلٹ گیا، کوئی تیسرے چوتھے پانچویں تک زور لگا کر پہنچا تو صحیح لیکن پھر پھسل گیا اور نکل گیا. دور حدیث والوں کی تعداد بہت کم کیوں رہ جاتی ہے؟ طلبا نکل جاتے ہیں، پورا پڑھتے نہیں. اتنے لگ بھگ سمجھو کہ جو درس نظامی کے لیے داخلہ لیتے ہیں طلبا، وہ ان کا 80% تقریباً جو ہے وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، 20% عالم بن کر نکلتے ہیں. کچھ نہ کچھ مجبوریاں ان کو آتی رہتی ہیں، گھریلو پریشانی آتی ہیں، روزگار کے مسائل، اخراجات کے مسائل، یا بعض اوقات وہ ایسا غیر معمولی جرم کرتا ہے کہ مدرسے والے اس کو نکال دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ شیطان کے لیے سب سے خطرناک فرد جو ہے وہ عالم ہے، اور شیطان کسی طرح بھی نہیں چاہتا کہ کوئی عالم بن کر نکلے. اور عالم अगर कोई बन भी गया तो उसको आलिम बाअमल तो नहीं रहने देता हूं, इसका मुशाहदा तो आम है। यानी कि शायद हजारों उलमा में कोई सही मानों में आलिम बाअमल और तकवा का पैकर आपको मिले, बहुत मुश्किल हो गया फी जमाना खासकर। तो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इल्म दीन की राह में शैतान है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب।
दौरान तालीम नफली रोजे रखने का शौक हो तो क्या इस बारे में कोई ममानियत है?
अगर नफली रोजा रख कर पढ़ाई में खर्च होता है, जैसे सर दुखता है, नींद का गलबा होता है, तबीयत उचाट होती है, तो यकीनन नफली रोजा से इल्म दीन की तहसील अफजल है। तो इसलिए नफली रोजे न रखे बल्कि इल्म दीन हासिल करने में दिल लगाए, खूब डट के खाए मगर पढ़े, डट के खाए एक मुहावरा है, और शरीयत के मुताबिक खाए, ज़हन से सुन्नत के मुताबिक खाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه واله وسلم।
आपने इतना वसी तरीन इल्म कैसे हासिल किया?
ये सवाल तो मेरे ख्याल में मेरे लिए तो भेजा है। वसी तरीन इल्म होता तो मैं इसके असबाब बयान करता, वो आप फरमाएगा हासिल किया। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب।
एक तालिबुल इल्म के लिए चाय का ज्यादा इस्तेमाल कैसा है?
तालिब इल्म हो या उस्ताद या कोई भी फर्क, चाय जो है वो गुर्दे के लिए नुकसानदेह, और कसरत से इस्तेमाल तो हर चीज का नुकसानदेह, इसी तरह चाय का भी इस्तेमाल मुजिर। और आजकल गुर्दे बहुत ज्यादा फेल होते, आप भी सुनते रहते होंगे, क्या बईद के चाय का कसरत इस्तेमाल भी इसका सबब हो? वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب।
जिस तालिब इल्म की कुरान पाक की मंजिल कच्ची हो क्या वो दरस निजामी कर सकता है?
जिसने हिफ्ज कर लिया तो अब तो, और वो बालिग भी हो चुका, तो इसके लिए तो मतलब यानी कि लाजमी है कि वो इसको उम्र भर याद रखे, कि अगर वो भुलाएगा तो इस पर वही दे, लिहाजा उसको रात दिन कोशिश करना चाहिए कि उसको कुरान पाक याद हो जाए। अच्छा, होता यह कि साल के सारा साल में तो अक्सर हुफाज भूल जाते हैं, इनको मौत का खौफ नहीं होता कि इस हालत में अगर मर गए कि हम कुरान भूले हुए में शुमार हमारा किया जाएगा। जब रमजान शरीफ की आमद होती है तब वो दौर शुरू करते हैं, यहां भी पता नहीं अल्लाह के लिए करते हैं या तो मुसल्ला सुनाना होता है, तो इसके लिए वो रात दिन बेचारे मेहनत करते हैं ताकि मुसल्ला सुनाएं, और मुसल्ला सुनाने में अगर अल्लाह की रिजा है तो बहुत प्यारी बात है, वो सारा साल तो गुनाहगार रहा ना बुलाकर। और आमतौर पर मतलब हुफाज अब ये देखे जाते हैं कि वो मुसल्ला इसलिए सुनाते हैं कि आमदनी हो जाए। वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों को कलील भाव मत बेचो। तो अगर आपको सोने में भी तोल दिया जाए तब भी ये कलील भाव ही है, कि दुनिया की दौलत की अल्लाह तबारक व तआला के यहां कोई वकाहत नहीं, तो इसलिए हिफ्ज अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी नामो नमूद और वाहवा के लिए हिफ्ज न करवाया जाए बल्कि अल्लाह के लिए करवाया जाए। आजकल एक रस्म हो गई है कि बच्चों को बल्कि बच्चियों को हिफ्ज करवाते हैं, मेरी पूछो तो मैं बच्ची को हिफ्ज करवाने की बहुत कम मतलब ताइद में हूं, की वजह इस दौर की गफलत की वजह से मैं कर रहा हूं कि बच्ची फिर बड़ी होगी तो बच्चियों की अम्मी भी बनेगी, اور وہ کچھ اس طرح مشغول ہو جاتی ہے، نیز کچھ دن اس کے ایسے گزرتے ہیں کہ اس کے لیے تلاوت، نماز یہ سب حرام ہو جاتی ہے. تو اس طرح مطلب بنام حافظہ تو رہ جاتی ہے، حقیقت میں حافظہ رہتی نہیں. کوئی مطلب مضبوط حافظے کی اور حافظہ رہ جاتی ہو تو الگ بات ہے، پھر اس کو مصلی بھی نہیں سنانا ہوتا کہ چلو سال میں ایک بار تو وہ خوب دور کرے گی. تو اس لیے بچی کو حافظہ بنانے سے قبل اور بچے کو بھی حافظ بنانے سے قبل بہت ہی اچھی طرح غور کر لینا چاہیے، ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ حافظ باقی بھی رہیں گے یا نہیں. اور اب ایک بار اگر حافظ یا حافظہ بنوا لیا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اب ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جیتے بھی کم از کم غفلت نہ کریں اور اپنی اولاد کو برابر تاکید کرتے رہیں کہ وہ دور جاری رکھے. میرے خیال میں اگر روز کا پاؤ پارا بھی پابندی سے تلاوت کریں، سستی ہوتی ہے، پاؤ پارا 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تب بھی انشاءاللہ قرآن نہیں بھولیں گے. بہتر تو یہ کہ ایک پارا روز کا پڑھے، لیکن بالفرض اگر کوئی بہت زیادہ سست ہے تو پاؤ پارا پڑھ لیں، آدھا پارا پڑھ لیں، مگر پڑھے ضرور. تو بالکل کھول کے دیکھتے ہی نہیں، رمضان شریف قریب آتا ہے تو کھول کے دیکھتے ہیں، وہ بھی مصلی سنانے کے لیے، اور اس میں بھی دنیاوی مفادات کی بھرمار. اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
ہم اپنے لیے مسلک اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی اصطلاح کیوں استعمال کرتے ہیں؟ نیز مسلک اعلی حضرت کی وضاحت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟
جب بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو الگ الگ اس کا شناخت کے لیے تشخص اس کا قائم کیا جاتا ہے، اس کی شناخت قائم کی جاتی ہے. پھر یہ کہ طرح طرح کے پیدا ہوئے، انہوں نے قرآن و حدیث کی آیتیں عوام میں بیان کر کر کے تفسیر بر رائے کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کیا. تو ایسے دور میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے مطلب تمام باطل کی تردید فرمائی. تو اس طرح حضور سیدی اعلی حضرت نے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان بچائے، کروڑوں کے ایمان بچائے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی وجہ سے ہم نے مطلب یہ کہ اصطلاح بن گئی، علماء نے بنا دی اور مسلک اعلی حضرت کہنے لگے. مسلک معنی راستہ. تو اسلام تو وہی سچا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. تو اس کی پہچان کیا؟ تو فی زمانہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں سے ظاہر ہے. تو یوں مطلب ہے کہ مسلک اعلی حضرت کی اصطلاح ماری تو وجود نہ آئی، ورنہ مسلک اعلی حضرت کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی نیا دین. حقیقی اسلام جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا، قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں، مسلک اعلی حضرت عین اس کے مطابق ہے. اس لیے ہم مسلک اعلی حضرت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں. اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ کا اپنا بیڑا پار ہے. اعلی حضرت سے جو شدید محبت کرے، غلبہ محبت، وہ رضویت کے دائرے میں آ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کس طرح کے طالب العلم کے لیے آپ دل سے دعا کیا کرتے ہیں؟
کس طرح کے طالب علم سے میں خوش ہوتا ہوں؟ صحیح بات ہے کہ ایسا طالب علم کو پانے سے میں قاصر رہا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ سب میرے تو قریب کوئی طلبہ ہے نہیں، دور دور سے دیکھتا رہتا ہوں، خوش ہوتا رہتا ہوں پڑھتے ہیں. مطلب مجھے تو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پائے کر پسند ہے. اور میری نگاہیں ایسوں کو ڈھونڈ رہی ہے، پانے میں ابھی ناکام ہے، اس لیے کہ مجھے شناخت نہیں ہے. ایسے ہوں گے تو ظاہر ہے بہت سارے، مجھے شناخت. کیونکہ اگر کوئی کتابیں جمع کر لیں
تو وہ مطلب صاحب علم نہیں ہو جائے گا جب تک کتابوں کو پڑھے اور پڑھ پڑھ کر غور کر. تفکر کی عادت نہیں ہے, آدمی سوچنے کی عادت ڈالے اس پر, پھر اپنے آپ کو ڈرائے, اپنا محاسبہ کرے, مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے, مدنی انعامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کے ذریعے بھی اپنی اصلاح ہو سکتی ہے. اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے, اور خوف خدا کی روشنی میں علم دین کی خدمت کریں, اس کام کو ثواب سمجھ کر کریں. ہم نے اپنے اکابر اور بزرگان دین کی جو تقوی کی باتیں پڑھی ہیں وہ کچھ اور تھی. ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے. یہ اولیاء کرام جب قصے سنتے نا, ان میں کئی اولیاء اپنے وقت کے زبردست علامہ ہوتے تھے, بہت بڑے محدثین ہوتے تھے. تو ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے, ان کا تقویٰ کیسا تھا؟ بصرہ شریف میں ایک بار کسی مطلب جگہ آپ بزرگوں کی صحبت میں تشریف لے گئے, سیاحت پر تھے, وہ کافی بزرگ جمع تھے. تو جو بڑے بزرگ تھے یعنی صاحب مسند, وہ فرمانے لگے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آ کر بیٹھ گیا جس کو 40 دن سے عبادت کی لذت نہیں مل رہی. تو ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً سمجھے کہ وہ تو میں ہی ہوں, کہ 40 دن سے مجھے خشوع خضوع نہیں آیا. تو وہ بزرگ پھر بولے کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ شخص بصرہ سے گزرا, تو اس نے بصرہ میں کھجور کی دکان پر کھجوریں خریدی, تو ایک کھجور نیچے گری پڑی تھی, تو وہ سمجھا کہ میں نے جو بھی کھجوریں خریدی ہیں اس میں سے وہ گر گئی تھی, گر گئی ہے, تو اس نے وہ اٹھائی. اور وہ کھجور دراصل اس شخص کی نہیں تھی, وہ کھجور دکاندار کی تھی جو گر گئی تھی. تو چونکہ اس نے شبے کی چیز کھا لی تو اس کی روحانیت طلب ہوئی پڑی ہے, تو 40 دن سے عبادت کی لذت نہیں پا رہا. ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا, ان کو یاد آ گیا کہ واقعی بصرہ میں کھجوریں لی تھی میں نے اور یہ واقعہ ہوا ہے, اٹھا کر کھجور کھائی تھی. تو وہ صاحب نظر سے جو اس طرح فرما رہے تھے ان کے دل کا علاج کر رہے تھے. تو اب ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ گئے اور پھر سفر کر کے بصرہ شریف پہنچے, اس دکان پر آئے اور اس دکاندار سے اس گری ہوئی کھجور کھانے کی معافی. پھر کہیں جا کر ان کی روحانیت جو لذت کی عبادت کی وہ بحال ہو گئی. اب ادھر کہاں تو صبر ہے ہمارے یہاں, تو مطلب جس کا مال جو حد پہ ہے اور اب ہم لوگ کر لیتے ہیں. طلبا تو عام طور پہ مطلب یہ تاثر ہے کہ مال مفت دلے بہرے, اس کے چپل اٹھا کر پہن لیے, اس کی چادر کھینچ کر اوڑ لی, اور اس کا قلم رکھا ہوا تو وہ لکھنا شروع کر دیا, اس سے اس کی کتابیں ہیں تو وہ استعمال کرنا شروع کر دی. ایک دوسرے کی چیز لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی بے درد استعمال ہوتی ہوگی, تو یہ تو ناجائز ہوا. شبہ تو اور چیز ہوتی ہے, شبہ کی چیز کھا لی تو وہ ناجائز نہیں تھی, قصدن نہیں کھائی تھی. تو پھر ہمارے طلبا سوال کے بھی عادی, اس سے سوالات کرتے, جشن ولادت کے دن آئیں گے تو پھر میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں, نئی چیزیں نہیں ہیں جشن ولادت میں استعمال کے لیے, تو مجھے سوٹ پیس, امامہ, چادر اور نئی نئی چیزیں, نئی عطر, یہ سب مل جائے. چٹیاں لکھ سوال کرتے, کیا آپ کو یاد نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کوئی چیز بتائی کہ میرے پاس یہ ہے, مفہوم واقعے کا یاد کر رہا ہوں. تو آپ نے اس کو بیچنے کا حکم دیا, پھر وہ بیچی گئی, اس رقم سے کلہاڑی آئی, رسی آئی, پیالہ اور رضائی بیچی اس نے, اور رسی اور کلہاڑی اس سے خریدی گئی, اور ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. وہ جا کر انہوں نے لکڑیاں کاٹی اور اس کو بیچنا شروع کیا, ان کے روزگار کا سامان ہوا. سرکار کیا عطا نہیں کر سکتے. تو سوال کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ یہ مانگتے رہنا, تو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی, سوال کی عادت نہ پڑے, اس کی بیکاری نہ بن جائے. اب یہ بتائی کہ مانگتے ہی رہنا, دنیاوی چیزیں مانگتے رہنا, تو اس طرح مطلب یہ کہ خودداری ہمارے اندر سے رخصت ہوئی. خودداری ہے, اردو ہے, سمجھ لیں, عربی میں اس کو قناعت بولیں گے. قناعت وہ کہ جتنا مل گیا اسی پر اکتفا کرے, مزید کتنا کسی سے مانگے نہیں, جو مل گیا مل گیا. کہ ہمارے اکابر فاقے نہیں کرتے تھے, بھوکے رہتے تھے, کئی کئی روز بھوکے رہتے تھے, لیکن کسی کو بولتے نہیں تھے کہ ہم کو کھانا دو, ہمیں بھوک لگی ہے. تو پھر جبھی تو آج ان کا کا نام زندہ ہے، ان کے نام پر ہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساختہ بول اٹھتے ہیں. ہمارا نام کیا ہوگا؟ اور ان کو تو کوئی پوچھے گا بھی، دنیا سے جائیں گے تو لوگوں کے دلوں کا ہماری عزت شاید مٹا دی جائے. دیکھو نا آج دنیا میں کس کی عزت کون کرتا ہے؟ اب تھوڑا سا مطلب یہ لے کے نام ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، چار آدمی چاہنے والے ہوتے، پھر وہ مر جاتا ہے، مزار بھی بن جاتا ہے. تو شروع میں تو مزار پہ حاضری ہوتی ہے، آہستہ 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 پھر کمی ہونے لگتی ہے، پھر برسی پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، آہستہ 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 ایک نسل نکل جاتی ہے، تو برسی پر بھی کون جاتا ہے؟ ہاں جو اہل اللہ ہے، بزرگان دین ہے، ان کے عرف دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، وہ مخلص لوگ. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس کا عرف نہیں منایا جاتا وہ مخلص نہیں ہے. تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اندر خودداری کا ذہن بنایا جائے، مال مفت دلے بے رحم نہ ہو رہا ہے، اور مانگنے کی عادت بالکل ختم ہو جائے. مزہ تو اس میں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے چال میں کھانا ختم ہو گیا، تو یہ بھی نہ کہیں کہ دوسرا کھانا لاؤ، خود آ جائے. آیا میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے تو جب کہیں جاتا ہوں تو الحمدللہ میری عادت تقریباً یہ کہ میں بولتا نہیں کہ بھائی یہ کھانا لے آؤ، برابر کیا کم بولتا ہوں. اب میں اگر بولوں تو کسی کو خیر مایوسی نہیں ہے، تب میرے سے اتنی محبت کرتے، پھر بھی یاد آ جاتا ہے تو میں بولتا نہیں، تو کوئی بھی میری طرف سے بولی دیتا. ایک وقت تھا کہ میں مطلب اپنے ساتھ نمک کی شیشی گھماتا تھا، کیونکہ میں دورے بہت کرتا تھا اور چاول عام طور پہ لوگ ابال کے اس میں نمک نہیں ڈالتے، اور ہم نے بچپن سے نمک والے چاول کھائے، وہ چاول مجھ سے کھائے نہیں جاتے تھے، کوئی نفس کو گوارا نہیں ہوتے تھے، تو میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا، میں کہوں کہ نمک لا دو. تو میں نے ایک زمانے تک اپنے ساتھ نمک کی شیشی صرف اس لیے رکھی تھی کہ میں نمک کا سوال کرنے سے بچوں. ہم مدرسوں میں جا کر قیام کرتے تھے، قافلے لے جا کر شروع میں، تو وہاں کا مدرسے کے کھانے سے میں بہت کتراتا تھا، بھاگ جاتا تھا وہاں. یار یہ طلبا کا حق ہے، چندہ طلبا کے نام پر کیا جاتا ہے، تو ہم نے کوئی احسان تو نہیں کیا جو قافلہ لے کر ان کے یہاں پہنچے، ہم نے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے سفر اختیار کیا. مفتی سکھر بہت شفیق ہوتے تھے ہم پر، مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سکھر والے، ان کے یہاں بھی ہمارا قیام ہوتا تھا، تو یہ اپنے گھر سے ہمارے لیے دیسی گھی کا سالن میں پکوا کر کھلاتے تھے. اسی طرح حاجی ابو داؤد صادق دامت برکات بلا لیا، یہ بھی مجھے اپنے خاص ادھر کمرے میں ٹھہراتے تھے نیچے، اور ان کے صاحبزادے میرے لیے اسپیشلی کھانا اپنے گھر سے لاتے تھے. الحمدللہ میں مطلب مرکز الاولیاء میں نوری مسجد میں رہا کرتا تھا، جب قافلہ لے کر جاتے تھے اسٹیشن کے پاس، اور وہاں باہر دال چاول کی وہ دیگیں بکتا تھا، دال چاول چنا چاول دال چاول چنا چاول، میں نے بارہا خرید کر میں کھاتا تھا. شروع میں کون دعوتیں کرتا تھا، مانگنے کا الحمدللہ ذہن شروع سے نہیں تھا کہ ہم کسی کو بولیں کہ ہماری دعوت کرو، تو رائے خدا میں نکلے ہوئے ہیں آپ لوگ، ان کو کھانا نہیں کھلاتے ہماری دعوت نہیں کرتے. اگر یہ دعوتیں مانگنی شروع کر دی، کھانے مانگنی شروع کر دی، تو ثواب کہاں سے رہے گا؟ اپنے پاس میں اثر کیسے پیدا ہوگا؟ آپ کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کہاں سے لاؤ گے؟ کیا ساتدہ کیا مطلب ہے رے کے طلبا. ہم ایک شہر میں گئے تھے پنجاب کے، وہاں پہلے کیا ہوتا تھا، میرا بیان ہوتا تھا، دعا وغیرہ ہو جاتی بڑے اجتماع میں، جب عام طور پہ میں دو دو تین تین بیان ایک دن میں کرتا تھا دورے میں، تو پھر رات کو جمع کرتے تھے مختلف جگہ بیان کر کے، رات کو لوگوں کو جمع کرتے کہ یہاں فلاں جگہ بڑا اجتماع ہوگا، تو اب یہ کہ پانچ سات آدمیوں میں بھی میں ہی بیان کرتا تھا، اور سو ڈیڑھ سو آدمی جمع ہو جاتے اس میں ہی بیان کرتا تھا، اس وقت تو زیادہ تر میرے بیان ہوتے تھے. تو پھر علماء کو اور آئمہ کرام کو سب کو جمع کرتے تھے بنام اجلاس، اس شہر میں کام دعوت اسلامی کیسے کیا جائے، اس پر غور کیا جائے. تو الحمدللہ عموماً لوگ متاثر ہو جاتے تھے اجتماع کو دیکھ کر، وہ بڑے پھٹ پھٹ کے روتے تھے دعا میں. بہت کم رہ گئے شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب یہ دور حدیث پڑھاتے تھے تو ان احادیث کا جب تذکرہ آتا جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مظالم کیے گئے، تو ان کا رونا چالو ہو جاتا تھا اور وہ روتے روتے پڑھاتے تھے. اب جب ایک استاد روتے روتے پڑھائے گا، آپ بتائیے کہ شاگرد پر اس کے اثرات کی سمجھ زبردست. تو پہلے کے اساتذہ ایسے ہوتے تھے، اب تو آہستہ 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 اس میں مطلب بہت تبدیلیاں آ گئی، عجیب ماحول بن گیا. تو استاد چیخ رہا ہے، بچے بھی کہتے لگا رہے ہیں, استاد صاحب بھی کی کر ہنس رہے ہیں, چاہے مسجد ہے چاہے مدرسہ ہے چاہے کنائے مسجد ہے کچھ بھی ہے, مطلب کوئی تکی نہیں ہم لوگوں میں, بالکل دونوں طرف سے مطلب اندھی چل رہی ہے. تو بھارت استاد کو زیادہ توجہ دینی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, ایسی صحبتیں پانی چاہیے کہ جس میں مطلب استاد کے اندر تقویٰ پیدا ہو, سنجیدگی پیدا ہو, اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دکھاوے والا نہیں اندر میں پیدا ہو جائے. ایسی صحبتیں بھی اب تقریباً نایاب تھی کہ کہاں جائے آدمی کیا کرے. تو اس دور میں بس کتابیں ہیں, کتابوں کے ذریعے مطالعہ کرے اور میل جول کم رکھے استاد. اگر فرینڈ سرکل رکھے گا تو اس کی غفلت دور ہونی مشکل ہے, الگ تھلگ ہے, مطالعہ کرے انشاءاللہ یہ باتیں پیدا ہو سکیں گی. اپنے بزرگوں کے قصے پڑھے, اس سے بھی مطلب کافی اثر پڑتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے, تحصیل علم دین کا انداز کیا تھا. فرماتے ہیں کہ علم دین کے حصول کے باعث کمانے کی ہمیں فرصت نہ ملتی, بعض اوقات بھوک کے سبب یہ حالت ہوتی کہ غسی تاری ہو جاتی اور میں زمین پر گر جاتا, لوگ میری گردن پر پاؤں لگاتے تھے کہ شاید اس کو مرغی کا مرض. اور اسی طرح یہ حضرات مطلب کے مطلب نے کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ صفا شریف پر تشریف فرما ہوتے تھے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے پڑے رہتے تھے, اور جب کوئی صدقہ آتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف بھیج دیتے, اور بعضوں کا فاقوں پر فاقے گزرتے تھے, جیسے کہ آپ نے بھی سنا. ایک بار دودھ کا پیالہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا اور ابو ہریرہ بھی اس میں تھے, تو 70 صحابہ نے باری باری اس پیالے میں سے دودھ پیا لیکن دودھ کم نہ ہوا. اللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب.